الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العلي العظيم نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بطحا کی رضا جوئی وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی حضرت مکرم جناب امیر سنت دعوت اسلامی جملہ رفقائے دعوت حاضرین کرام میں آج کسی تفصیلی تقریر کی غرض سے حاضر نہیں ہوا ہوں بلکہ آپ کے ساتھ دعا میں شامل ہونے کے لیے آیا ہوں ہمیں اور آپ سب کو دعاؤں کی بے پناہ ضرورت ہے اور اجابت دعا کی طرف ہماری نگاہیں ہیں آج امت مسلمہ پوری دنیا میں جس کربناک دور سے گزر رہی ہے ماضی میں ایسا وقت بہت کم آیا ہے دنیا کے ہر حصے میں مسلمان مظلوم ستم رسیدہ اور حالات کا شکار ہے کوئی ایسا خطہ زمین آپ تلاش کریں جہاں مسلمانوں کے خون سے ہوری نکلی جا رہی ہو جہاں مسلمانوں پہ جبر مسلسل نہ ہو رہا ہو جہاں مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے پہ شبکو نہ مارا جا رہا ہو جہاں مسلمانوں کی روایات کو مٹانے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو جہاں مسلمانوں کی تہذیب اور تمدن کا مذاق نہ اڑایا جا رہا ہو جہاں مسلمانوں کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش نہ کی جا رہی ہو جہاں ہماری بہنوں کی عصمتیں لٹ رہی ہوں جہاں ہمارے بچوں کے جنازے نہ اٹھ رہے ہوں جہاں ہم درد کی راہوں سے نہ گزارے جا رہے ہوں جہاں ہم قتل گئے محبت میں نہ اتارے جا رہے ہوں دنیا کا کوئی ایسا خطہ تلاش کر کے دکھا دیجیے آپ اس وقت پوری دنیا مقتل بن چکی ہے امت مسلمہ کی پوری دنیا قتل گاہ بن چکی ہے ہماری آبروؤں کی ہماری روایات کی ہماری تہذیب کی ہماری تمدن کی ہمارے اقدار کی ہمارے تشخص کی ہماری فکر کی ہمارے عقیدے کی دنیا میں کوئی ایسا یونٹ نہیں ہے کوئی ایسی اکائی نہیں ہے جہاں ہم پہ مزارت نہ ڈھائے جا رہے ہیں جہاں ہم پہ زیادتیاں نہ ہو رہی ہیں جہاں ہمیں بحیثیت مسلمان زندہ رہنے پہ پابندیاں نہ لگائی جا رہی ہیں اور ہمارے عقیدے اور ہماری روایت کو بدلنے کے لیے ہر ممکن کوشش نہ کی جا رہی ہے آج کفر کی تمام قوتیں لرزہ بر اندام ہیں تو کمزور مسلمان سے اور مٹانا چاہتی ہیں تو مسلمان کو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ محض چشم تصور سے دنیا کا جائزہ لیا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ پروردگار عالم اس وقت ایک ایسے انقلاب کا حکم دینا چاہتا ہے جو مسلمانوں کی زمین سے ابھرنے والا ہے اور مسلمانوں کی سرزمین سے نمودار ہونے والا ہے میرے عزیز اور میرے دوست آپ ذرا دیکھیں آج اگر دنیا کی سپر پاورز ہیں تو وہی مسلمانوں کو تباہ کر دینا چاہتی ہیں. ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر آج ہے تو اسلام کا ہے. فنڈامنٹلزم کا نعرہ, بنیاد پرستی کا نعرہ ہر جگہ لگایا جا رہا ہے. مسلمان بنیاد پرست ہے اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا نام لیتا ہے, اس لیے کہ وہ داڑھی رکھتا ہے, اس لیے کہ وہ امامہ باندھتا ہے, اس لیے کہ وہ نماز پڑھتا ہے. آج پوری دنیا میں یہ چرچا ہے کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہو چکا ہے یا ہوتا جا رہا ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. آج پوری دنیا میں ایک خوف کا سا ماحول ہمارے مقابلے پیدا کیا جا رہا ہے اور دنیا کی تمام توانائیاں اس بات کی کوشش کر رہی ہیں کہ مسلمان مسلمان نہ رہنے پائے. انہیں ہمارے وجود سے نفرت نہیں ہے, انہیں ہماری زمینوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے. انہیں اگر اختلاف ہے تو ہمارے چہرے سے اختلاف ہے, ہمارے تشخص سے اختلاف ہے, ہمارے عقیدے سے اختلاف ہے, ہمارے ایمان سے اختلاف ہے. صدیوں سے انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنائے رکھا اس لیے کہ ہم مردہ ہو چکے تھے, ہم نے اس کے رسول کی دولت کما دی تھی, ہم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چھوڑ دیا تھا, ہم دوسروں کی تقلید کر رہے تھے تو ہم غلام تھے اس لیے کہ ہم بے جان تھے, ہمارے جسموں میں جان نہیں تھی, روح نہیں تھی, ہم خالی مسلمان تھے مگر اسلامی کیریکٹر پہ عاری تھے, اسلامی کردار پہ عاری تھے, جس کا نتیجہ یہ ہو گیا تھا کہ جس زمین پہ وہ چاہتے ہمیں غلام بنا لیتے, جہاں چاہتے وہ مٹا دیتے. اب مسلمان اسلام کی طرف رجوع کر رہا ہے, مسلمان لوٹ رہا ہے زندگی کی طرف, مسلمان لوٹ رہا ہے عقیدے کی طرف, مسلمان لوٹ رہا ہے مذہب کی طرف, مسلمان لوٹ رہا ہے روایات کی طرف, مسلمان لوٹ رہا ہے کلچر کی طرف. تو دنیا لرزہ بر اندام ہے کہ اگر یہ مسلمان بن گیا تو یہ پوری دنیا کا فاتح بن جائے گا, اگر یہ مسلمان بن گیا تو پوری دنیا پہ حکومت کرے گا, اگر مسلمان بن گیا تو پھر اسے مٹا دینا مشکل ہوگا. اس لیے اس سے پہلے کہ یہ مسلمان بنے ہم اسے مٹا دیں, یہ کوشش ہو رہی ہے. اور اس کوشش میں کمیونزم بھی شریک ہے, سوشلزم بھی شریک ہے, نام و نہاد جمہوریت بھی شریک ہے, امریکہ بھی شریک ہے, ایشیا بھی شریک ہے, یورپ بھی شریک ہے, روس بھی شریک ہے, افریقہ بھی شریک ہے. دنیا میں جہاں جہاں کفر موجود ہے سب مل کر کے امت مسلمہ کو مٹا دینا چاہتے ہیں. آپ اندازہ فرمائیں, آپ ذرا غور کریں, صومالیہ کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, ایتھوپیا کی سرزمین پر مسلمان پاپوں سے ایڑیاں رگڑ رہا ہے, سوڈان کی سرزمین پر مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے. آپ اندازہ فرمائیں, دنیا کی تمام زمینوں کا جائزہ لیں, تمام علاقوں کا جائزہ لیں, ایریٹیریا کی زمین پر مسلمان بھوک سے تباہ ہو رہا ہے. آپ اندازہ فرمائیں کہ دنیا میں کون ایسی زمین ہے جہاں ہم پہ مظالم نہ ہو رہے ہوں, ہم پہ تباہیاں نہ ہو رہی ہوں. ہمارا ہی سرمایہ ہے, ہماری ہی دولت ہے, ہماری ہی زمین کی پیداوار ہے اور ہماری ہی قتل پر استعمال ہو رہی ہے, ہمیں ہی مٹا دیا جانا چاہتا ہے, ہمیں ہی فنا کر دینا چاہتے ہیں. یہ تو سیاسی حملے ہیں جو ہم پر ہو رہے ہیں, مذہبی طور پر ہزاروں فرقے ہیں جو ہمارے درمیان پیدا کر دیے گئے ہیں, ہزاروں مکاتب فکر ہیں جو ہمارے درمیان پیدا کر دیے گئے ہیں تاکہ مسلمان اپنے رسول کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے, اپنے رسول کی آبرو کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے, دین کے نام پر متحد نہ ہونے پائے, عقیدے کے نام پہ متحد نہ ہونے پائے. ان میں اتنے اختلافات پیدا کر دیے جائیں, اتنا تصادم پیدا کر دیا جائے کہ اپنے مقصد کو بھول جائے, اپنے مشن کو بھول جائے, اپنی تحریر کو بھول جائے, آنے والے زمانے کو بھول جائے, قیامتیں دروازے پہ دستک دیتی رہیں اسے خبر نہ رہے, ہم لوٹ لینے کا منصوبہ بنائے اسے خبر نہ ہو سکے, ہم اسے تباہ کر دینا چاہیں اسے خبر نہ ہو سکے. اس لیے ہمیں آپس میں لڑائے جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے, باضابطہ دنیا بھر میں پیٹرو ڈالر کے سہارے بدعقیدہ جماعتوں کو تیار کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر باضابطہ جنگ کی فضا پیدا کریں تاکہ ہم اپنے مقصد کو بھول جائیں, اپنے مشن کو بھول جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ان جماعتوں میں سب سے زیادہ خطرناک تحریک جو ہے وہ قادیانیت کی تحریک ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں, قادیانیوں نے نہ صرف یہ کہ اب اسٹیج کے حوالے سے, کانفرنسوں اور سیمینار کے حوالے سے ہمارے عقیدے کو بدلنے کی کوشش کی ہے, بلکہ باضابطہ ایک ٹی وی چینل خرید کر کے 24 سے قریب نہیں ہے, بچے اکادرین سے قریب نہیں ہے, بچے کسی دعوت سے وابستہ نہیں ہے, بچے کسی تحریک سے وابستہ نہیں ہے. انہیں مذہب کے نام پہ اغوا کیا جا رہا ہے, انہیں مذہب کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے, انہیں مذہب کے نام پہ قتل کیا جا رہا ہے. اسکولوں اور کالجوں میں, اداروں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. نوجوان اپنے باپ سے باغی ہو رہا ہے, اپنی ماں سے بغاوت کر رہا ہے, اپنی روایات سے باغی ہو رہا ہے, اپنی مسجدوں سے باغی ہو رہا ہے, اپنے علماء سے باغی ہو رہا ہے, اپنے مشن سے باغی ہو رہا ہے, اپنی روایات سے باغی ہو رہا ہے. وہ اپنا راستہ خود تلاش کر دینا چاہتا ہے, وہ اپنے راہ کو خود جانا چاہتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں. تیار نہیں کیا تو آنے والا دور یورپ میں عقیدے کی تبدیلی کے سلسلے میں بڑا لرزہ خیز دور ہوگا. وہ قادیانیت جو اللہ جو انتہائی مطعون تحریک ہے, وہ قادیانیت جو اسلام کو مٹانے کے لیے پیدا کی گئی ہے, ایک ایسا انسان جو اپنی جہالت اور اپنی بدکرداریوں کی بنیاد پہ معاشرے کا ناسو تھا, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹی نبوت کا, اور دنیا بھر کی حکومتوں نے اس کی سرپرستی کی. آج تو جو بھی اسلام کے خلاف اڑ جائے وہ اسلام کا وہ دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے. سلمان رشدی اڑ گیا اسے ہیرو بنا دیا گیا, تسلیمہ نسرین گستاخی رسول کے سامنے آئی اسے ہیرو بنا دیا گیا. ابھی کل فلسطین کی زمین پر ایک عورت نے رسول پاک کی شان میں گستاخی کی اور بس جانور کے اوپر نام لکھ کر کے وہاں کھڑی رہی اور اسے ہیرو بنا دیا گیا. عالم یہ ہے کہ جو بھی آج مسلمانوں کو گالیاں دے وہ دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے, جو بھی رسول کی توہین کرے وہ دنیا کا ہیرو بن جاتا ہے. اے مسلمانوں, کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم گستاخان رسول کے خلاف جمع ہو جائیں, گستاخان رسول کے خلاف منظم ہو جائیں؟ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی رسول پاک کے خلاف گستاخیوں کی تحریک چل رہی ہے, ہم اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر کے بارگاہ رسول میں حاضر ہو جائیں. یا رسول اللہ, ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سب لے کر کے حاضر ہیں. ہمیں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی, اس کے لیے مگر انفرادی محنت نہیں اجتماعی محنت کرنی ہوگی. اگر ہم کسی تحریک کا جواب انفرادی طور پہ دیں گے تو اس کے اثرات لمحاتی ہوں گے. ابھی میں نے گزشتہ دنوں ایک کانفرنس میں کہا تھا کہ قادیانیت کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں منظم ہونا ہوگا, ہمیں متحد ہونا ہوگا, ہمیں اپنے نصاب تعلیم میں قادیانیت کی تحریک کے باطل نظریات کو شامل کرنا ہوگا. اپنے بچوں کے ذہن میں غلام احمد قادیانی مردود اور ملعون کی تصویر بچانی ہوگی کہ یہ شیطان ہے اثر جدید کا, یہ ملعون ہے اثر جدید کا, یہ ابلیس ہے اثر جدید کا, یہ دجال ہے اثر جدید کا, اور یہ مسلمہ کذاب ہے اثر جدید کا. اس کا نام جہاں بھی آئے لعنت بھیجی جائے, اس کا تذکرہ جہاں بھی ہو لعنت بھیجی جائے. آپ اندازہ فرمائیں, یہ وہ انسان ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, یہ وہ انسان ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے, یہ کہتا ہے خدا میرے اندر موجود ہے, یہ کہتا ہے خدا نے میرے ساتھ گناہ کیا ہے معاذ اللہ. اس بدکردار نے یہ کہا ہے کہ میں خدا کے ساتھ اس طرح رہتا ہوں جیسے کوئی بیوی شوہر کے ساتھ رہتی ہے. اس ملعون نے خدا کی ذات سے الزامات عائد کیے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں اور ان کے کردار کے بارے میں الزامات عائد کیے. یہ وہ بدبخت اور روسیا انسان ہے جس نے اپنے کو خاتم النبیین کے برابر قرار دینے کی کوشش کی اور اپنے کو نبی کہا. یہ وہ انسان ہے جو دل اور بروز کے چکر میں پھنسا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر بھاگا کا طور پہ پیچھے چلانا چاہتا ہے. یہ وہ انسان ہے جس نے کعبۃ اللہ کی تحریک, کعبۃ اللہ کی مخالفت کی. اس نے یہ کہا لوگ میرے پیروں کو چومتے ہیں تو چومیں اس لیے کہ میرا پیر حجر اسود سے کم نہیں ہے. یہ وہ ملعون اور شیطان ہے جس نے زمزم پاک کی توہین کی. یہ وہ ملعون ہے جس نے مدینہ النبی کی توہین کی. یہ وہ ملعون ہے کہ جس نے حضرت مریم کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آبرو کے اوپر الزام عائد کیے. یہ وہ ہے جس نے اپنے کو مثل مسیح کہا. یہ وہ ظالم ہے جس نے اپنے کو مسیح کہا بلکہ مسیح سے افضل کہا. کہ ابن مریم کے فکر کو چھوڑو, اس سے بہتر غلام احمد ہے. یہ وہ ملعون ہے جس نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر کے سب کائنات محمد رسول اللہ کی نبوت کی دیوار میں سب خون مارنے کی کوشش کی. آپ کو معلوم ہے کہ نبوت کا مزاج یہ رہا ہے کہ جب ایک نبی پیدا ہوتا ہے تو اس کا دین دوسرے انبیاء کا ناسخ ہوتا ہے. اگر سرور کائنات محمد رسول اللہ کے بعد کوئی نبی مان لیا جائے جو ناممکن ہے, مانا ہی نہیں جا سکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت مصطفیٰ کی بساط سمیٹ دی جائے, نبوت مصطفیٰ کی رضا سمیٹ دی جائے. دراصل 1857 کے انقلاب کے موقع پر مسلمانوں نے جب باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہا اور علماء نے انگریزوں کے خلاف فتوے دیے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک نئے نبی کو پیدا کیا جائے جس کو برطانیہ کا تاج پیدا کرے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ برطانیہ کی حکومت دراصل اللہ کا سایہ ہے ہماری سرزمین کے اوپر. وہ کہتا ہے یہ قیصرِ انگلستان دراصل ہم ان کے وفادار ہیں, ہم ان کے غلاموں کی طرح سے ہیں. ملکہ وکٹوریا کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ جو ان کی مخالفت کرے وہ یقیناً جہنمی ہے اور اللہ کا عذاب وہ لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے آج کے بعد جہاد کو منسوخ کر دیا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ان کے خلاف جہاد کرنا اللہ سے غداری کرنا ہے. وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے اور مجھ پر وہی ہر زبان میں آتی ہے اور مجھ پر جو وہی لانے والا انگریزی میں وہی لانے والا جو فرشتہ ہے اس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. وہ مجھ پہ وہی جو لاتا ہے اس کے الفاظ سنیے. وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ وہی جو آتی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں آئی لو یو اللہ اکبر. یہ وہی کے الفاظ ہیں, یہ وہ الفاظ ہیں جو آج ہر نوجوان کی زبان پر ہیں, یہ وہ الفاظ ہیں جو آج فحاشی اور بدکرداری کا مرکز بن چکے ہیں, یہ وہ الفاظ ہیں جو ہر گانے کا ریلیز ٹون بن چکے ہیں. وہ وہی کے الفاظ کہتا ہے کہ خدا مجھ سے کہتا ہے آئی لو یو, آئی ایم ود یو, آئی ہیلپ یو. اس طرح کے الفاظ بادات کی کتابوں میں جو وہی کے حوالے سے لکھی گئی ہیں موجود ہیں. یہ وہ ظالم انسان ہے جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو سبوئے گئے کرنے کے لیے باضابطہ طور پہ کوشش کر رہا ہے. ان کا میڈیا, ان کے اخبارات, ان کے جھوٹے اور دھکے دار مبلغین مکالمہ کا ذات کا رول ادا کرنے کے لیے مسلم آبادیوں میں گھوم رہے ہیں, نوجوانوں کا اغوا کر رہے ہیں, ان کے ذہنوں کو ہائی جیک کر رہے ہیں, انہیں تباہ کر دینا چاہتے ہیں. کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم متحد ہو کے اس کا مقابلہ کریں؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے منظم ہو جائیں؟ کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کریں؟ دعوت سنی دعوت اسلامی کا مزاج اگر ایک طرف رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچانا ہے تو رسول پاک کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے. رسول پاک کی ضرورت میں سب خون لگانے والوں کو کہتے ہیں کہ دعوت تک پہنچانا بھی ہونا چاہیے. ہم بہن دفاع بھی کرنے والے ہیں اور ہم حملہ بھی کرنے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں کہ آج قادیانیت کی تحریک کا اگر بھرپور مقابلہ نہیں کیا گیا تو مستقبل بہت زیادہ خطرناک ہوگا. اللہ اکبر. اس پہلے قادیانی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جسے مسلمہ کذاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے؟ یہ بہت سے قبائل کا سردار تھا. اس نے سرور کائنات محمد رسول اللہ کی نبوت پاک کے مقابلے میں اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو اس کا اعلان سامنے آ چکا تھا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نے جب خلافت اسلامیہ کو سنبھالا, جب یہ خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے منتخب کیا گیا تو عجیب عالم تھا. کئی محاذوں پہ مسلمانوں کو جنگ کرنی تھی. ایک طرف تو دراصل وہ محاذ تھا جس پہ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کرنا تھا. ایک طرف مانعین زکات کا محاذ تھا کہ جنہوں نے زکات دینے کا انکار کر دیا تھا. ایک طرف مسلمہ کذاب کا محاذ تھا کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. سیدنا اللہ اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا حضور ہر محاذ پر ایک ساتھ جنگ نہ کی جائے بلکہ محاذ کا انتخاب کر لیا جائے. پہلے مسلمہ کذاب سے مقابلہ کر لیا جائے یا مانعین زکات سے مقابلہ کر لیا جائے یا حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا جائے. تو آپ نے فرمایا کہ میں ہر محاذ پر ایک ساتھ جنگ کروں گا اس لیے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. اب میں رسول پاک کے دین میں کسی کبھی کو برداشت نہیں کر سکتا. میں زکات انکار کرنے والوں سے جہاد کروں گا. اللہ ان کے پاس اگر ان کی ایک نکیل بھی مد زکات میں ہوگی تو میں جب تک اسے واپس نہ لے لوں گا اس وقت تک جہاد کروں گا. زکات اسلام کا نظام ہے, زکات اسلام کا قانون ہے, زکات اسلام کا آئین ہے. اور میں مسلمہ کذاب سے بھی مقابلہ کروں گا. لوگوں نے کہا حضور مدینہ تنہا ہو جائے گا, مدینہ خالی ہو جائے گا. تو ان کے تاریخی الفاظ سنو, انہوں نے کہا تھا کہ اے لوگو اگر مدینے کے بسنے والوں کی رانوں کے گوشت جنگل کے جانور لے جائیں تو میں یہ گوارا کر لوں گا, مگر میں یہ گوارا نہیں کروں گا کہ میرے نبی کی نبوت میں کوئی سرخون مارے اور میں زندہ رہوں, میرے ساتھی زندہ رہے. میں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں ضرور جہاد کروں گا. اللہ اکبر. یہ جذبہ تھا, یہ توانائی تھی اور یہ مزاج تھا کہ نبی کے غدار کو معاف نہ کیا جائے گا, نبی کے دشمن کو معاف نہ کیا جائے گا, نبی کے خلاف قدم اٹھانے والے کو معاف نہ کیا جائے گا, نبی کے مزاج نبوت سے ٹکرانے والے کو فنا کر دیا جائے گا. یہ صدیق اکبر کا مزاج ہے جن کا عالم یہ ہے کہ قرآن عظیم انہیں انتہائی ایسے لفظ سے یاد کرتا ہے کہ جس لفظ میں درد بھی ہے اور حلم بھی ہے, صبر بھی ہے. مگر یاد رکھو صبر اگر کیا جائے گا تو آپس کے معاملے میں کیا جائے گا. رسول اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں صبر نامردی تو ہو سکتی ہے مگر اسے صبر نہیں کہا جا سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ آپ ذرا سوچو, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج تیار فرمائی, لوگوں نے کہا حضور ہم جب مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے تو جو مرتد ہو گئے ہیں وہ پہلے مسلمان تھے, ان کے چہرے بھی ہمارے جیسے ہیں, ان کی صورتیں بھی ہماری جیسی ہیں, وہ عربی زبان بھی بولتے ہیں. اگر ہمارا ان کا مقابلہ ہو جائے اور کسی مرحلے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے آدمی کو قتل کر دیں دھوکے میں, تو کہا کہ جب مسلمہ کذاب کے آدمیوں کا مقابلہ ہو اور تمہیں شبہ ہو کہ یہ اپنا ہے یا قادیانی ہے تو کہنا یا محمد آ, اگر جواب میں وہ بھی یا محمد آ کہے تو چھوڑ دینا ورنہ قتل کر دینا. یہ کوڈ ورڈ مقرر کیا گیا تھا. آج بھی فوجوں کا یہ مزاج ہے کہ کوڈ ورڈ مقرر کیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ سرکار ابھی پردہ فرما چکے ہیں, حیات ظاہری کے ساتھ موجود نہیں ہیں, مگر صدیق اکبر یا محمد آ کا نعرہ لگا رہے ہیں, یا محمد آ کہہ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جو یا محمد آ کے جواب میں یا محمد آ کہے اسے چھوڑ دو ورنہ قتل کر دو. پتا یہ چلا یا محمد آ ایمان کی علامت ہے, یا محمد آ عقیدے کی علامت ہے, یا محمد آ مسلک کی علامت ہے, یا محمد آ دین کی علامت ہے. یہ کوڈ ورڈ مقرر ہوا تھا اور پھر آپ نے دیکھا کہ مجاہدین نے کتنی عظیم قربانیاں دی. جہاد پہ جانے والوں کے میں سے کچھ لوگوں کو اس نے پکڑوا لیا اور پکڑوا وہ حفاظ قرآن کے, اللہ اکبر, حفاظ قرآن اپنے سینے میں قرآن پاک کی امانت کو چھپانے والے. یہ بڑے عظیم لوگ ہیں. خبردار کبھی انہیں تم ذلیل مت سمجھنا, انہیں کمتر مت سمجھنا. انہوں نے قرآن 30 بارہ اللہ کا کلام اپنے سینے کے اندر چھپا رکھا ہے. سنو قرآن لاسانی ہے, جس سینے میں قرآن ہوگا جب مضروح لاسانی ہے تو سر بھی لاسانی ہوگا, وہ سینہ بھی فنا ہونے والا نہیں ہوگا. یہ معمولی دولت نہیں ہے تمہارے بچوں کو میسر ہے الحمدللہ. میں تو آج تک یہ ضرورت نہیں کرتا ہوں کہ کسی حافظ کے اوپر بیٹھنے کی کوشش کروں. میں جانتا ہوں کہ اس نے اللہ کا کلام سینے کے اندر چھپا رکھا ہے. وہ حفاظ کرام تھے. اللہ اکبر. مولانا حافظ موسیٰ صاحب اس بات سے گواہ ہوں گے. یہ میری مسجد میں تراویح پڑھانے شروع میں جاتے تھے. بتائیے میں ان کو کبھی پیچھے بیٹھنے دیا ہے؟ کبھی ان کے اوپر میں بیٹھا ہوں یعنی یہ پیچھے بیٹھے اوپر بیٹھا ہوں؟ کبھی نہیں. یہ گواہ ہیں. کبھی اگر آگے پیچھے بیٹھ گئے تو میں تڑپ اٹھا کہ ایک آدمی جس کے سینے میں قرآن وہ میرے پیچھے کیسے بیٹھ سکتا ہے. اور اس زمانے میں بھی بہت سے حافظ قرآن تھے جو اس محاذ پر گستاخ نبوت اور اس دور کے قادیانی سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. مسیر میں قصاب سے جنگ کرنے کے لیے گئے تھے. ان میں بعض حفاظ کو پکڑ لیا گیا, بعض صحابہ کو پکڑ لیا گیا, انہیں مسیلمہ کے سامنے پیش کیا گیا. مسیلمہ نے ان کا ہاتھ کاٹا اور کہا کہو کہ میں نبی ہوں. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وخاتم النبیین, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. دوسرا ہاتھ کاٹا اور کہا کہ کہو میں نبی ہوں. کہا کہ وہ آخری نبی ہوں, ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے. پیر کاٹا اور کہا کہ کہو کہ میں آخری نبی ہوں. کہا کہ وہ آخری نبی ہوں, ان کے بعد کوئی نبی ہے. ایک ایک آگ کھاٹتا جاتا تھا اور وہ زبان سے اللہ کے رسول کی نبوت کا اقرار کرتے جاتے تھے, اللہ کے رسول کی عظمت کا اقرار کرتے جاتے تھے. درجنوں صحابہ اور حافظ قرآن کو یہی کہہ کے شہید کیا. پہلے ہاتھ کاٹا اور پیر کاٹا اور اس کے آخر میں زبان کاٹی اور جلتے ہوئے کڑاہوں میں ڈال دیا. وہ تڑپتے رہے مگر نبی کی نبوت کی گواہی دیتے رہے, انہیں خاتم النبیین کہتے رہے. اس میں کم و بیش 70 حافظ قرآن سے زیادہ شہید ہوئے تھے. صحابہ کی تو بہت بڑی تعداد ہے. اس کے بعد جناب صدیق اکبر نے کہا تھا اب ہمیں قرآن پاک کو جمع کر لینا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ سفیروں کے قرآن ختم ہو جائیں تو سفیروں کے قرآن ہمارے پاس موجود نہ رہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کتنی بڑی قربانی دی ہے اس پہلے قادیانی کے مقابلے میں صحابہ کرام نے. وہ پہلا مسیلمہ قصاب تھا, وہ پہلا گستاخ رسول تھا, وہ پہلا منکر ختم نبوت تھا, اس کے مقابلے میں یہ قربانی دی گئی. اس کے بعد جہاد کا حملہ ہوا, مسلمان ان کی آبادیوں پہ توڑ پڑے. وہ بہت بڑی تعداد میں تھا مگر جانتے ہیں کیا ہوا؟ وحشی جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا وہ مسلمان ہو چکے تھے. وہ اپنا نیزہ لے کے مسیلمہ کی تلاش میں تھے. وہ سامنے آیا, انہوں نے اسی نیزے سے مارا اور جب وہ گرا تو اس کی لاش پہ پیر رکھ کر کے کہا اے اللہ میں نے اپنے دور کے سب سے اچھے آدمی کو شہید کیا تھا جب میں کافر تھا, اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے اپنے دور کے سب سے برے آدمی کو مار ڈالا ہے. اے اللہ اس مار ڈالنے کے عمل کو اس شہادت کے شہید کرنے والے عمل کے لیے کفارہ بنا دے. اے اللہ مجھے معاف کر دے. میں کرنا چاہتا ہوں ذرا سوچو اس راستے میں ہمارے اخلاق نے کتنی عظیم قربانیاں دی ہیں, کتنی مقدس قربانیاں دی ہیں. آج اگر قادیانیت کا طوفان ہمارے دروازوں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے, ہمارے گھروں کی طرف بڑھتا چلا آ رہا ہے, تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے کو منظم کر لیں. اور اس کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے سنی دعوت اسلامی کی تحریک میں نوجوانوں کا شامل ہونا. نوجوانوں کو شامل کر دو جو اس کے مصطفیٰ سے معمور ہو جائے گا وہ کسی گستاخ مصطفیٰ کو کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے, کسی منکر ختم نبوت کو کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے. ہر ہر جوان کو شامل کر دو, ہر ہر بچے کو شامل کر دو. میں خود ایک عالمی تحریک کا سیکرٹری جنرل ہوں, ورلڈ اسلامک مشن, جو دنیا میں کے 42 ملکوں میں کام کر رہی ہے, اور الحمدللہ لاکھوں لاکھوں ڈالر پاؤنڈ کے منصوبے سے درجنوں مسجدیں ہم نے دنیا میں تعمیر کی ہیں. ہم کبھی اپنا نام لینے کے قائل نہیں ہیں, کبھی کبھی خدمات کا تذکرہ ہندوستان کے لوگ نہیں جانتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, مگر جا کے دیکھو امریکہ میں, جا کے دیکھو افریقہ میں, جا کے دیکھو برطانیہ میں, جا کے دیکھو تم ناروے میں, جا کے دیکھو ہالینڈ میں. ان جگہوں میں بہت سے شہر ایسے ہیں جہاں پہلی مسجد ہم نے تعمیر کی ہے, جس زمین پہ پہلا گھر ہم نے تعمیر کیا ہے, اللہ کے نام کی پہلی عبادت گاہ ہم نے بنائی ہے. ناروے جو دنیا کی چھت کہی جاتی ہے وہاں سب سے پہلی مسجد ہم نے تعمیر کی ہے. ہم اپنی خدمات کا تذکرہ کرنے کے کبھی عادی رہی ہے, اس لیے کہ ہم جو کر رہے ہیں اللہ اور رسول کے لیے کر رہے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, آج بھی درجنوں علماء ہم نے یورپ اور امریکہ کی سرزمینیں پہنچا دیے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں سلام کرتا ہوں حضرت مولانا قاری شاکر کی خدمات کو اور ان کی تحریک کو اور ان کی تعمیر کو اور ان کے انسان سازی کو اور نوجوانوں کے اوپر ان کے اثرات کو. میں آپ سے استدعا کرتا ہوں کہ صرف سن کے مت چلے جائیے گا, بلکہ کام کا طریقہ یہ ہے کہ سنی دعوت اسلامی کے بازار کا رکن بن جائیے, اپنے نوجوانوں کو اپنے بچوں کو شامل کیجیے اس تحریک میں اور اس تحریک کو عالمگیر تحریک بنا دیجیے. اس لیے کہ میں نے یہ کہا تھا اور میں نے یہ بتایا تھا کہ میں تو ہر اس خادم رسول کا غلام ہوں جو خدمت کے لیے نکلے تو اس کے قدموں کی گرد بھی میرے چہرے کا غازہ ہے, میری حیات کی سرخی ہے. میرے لیے بہت بڑی دولت ہے کہ میں مولانا شاکر کے اسٹیج پر آؤں اور الفاظ کا وزن ان کی تحریک کے دامن میں ڈال دوں. میں تو فقیر ہوں, کچھ اور تو نہیں کر سکتا, لیکن اتنا تو میں کر سکتا ہوں. اس لیے نوجوانوں سے خاص طور پر درخواست ہے, بوڑھوں اور بچوں سے درخواست ہے, ہمارا نوجوان باغی ہو رہا ہے, ہمارا نوجوان گھر سے بھاگ رہا ہے, ہمارا نوجوان شراب کے پیچھے جا رہا ہے, ہمارا نوجوان ہیروئن یوز کر رہا ہے, ہمارا نوجوان ڈرگ یوز کوشش کر رہا ہے، ہمارا نوجوان ماں کا گستاخ ہو رہا ہے، ہمارا نوجوان باپ کو گالیاں دے رہا ہے، ہماری بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہمارا خون گلیوں میں بہہ رہا ہے، ہمارا خون سڑکوں پر رسوا ہو رہا ہے، ہمارا چہرہ جھک رہا ہے، ہماری حیا تباہ ہو رہی ہے۔ متحد ہو جاؤ، منظم ہو جاؤ اور اپنے کو ایک تحریک سے وابستہ کر لو تاکہ نوجوان گنبد خضرا کی طرف جائے، دنیا کی طرف نہ جائے، دامان رسول کی طرف جائے، دنیا کی طرف نہ جائے، عشق رسول کی طرف جائے، کسی اور طرف نہ جائے، شراب محبت مصطفیٰ پبوں کی طرف نہ جائے۔ اس کے دل میں نشہ ہو تو نشہ محبت رسول ہو، عشق ہو تو عشق رسول ہو، اس کا قدم بڑھے تو رسول اللہ کی طرف بڑھے۔ اس تحریک کو دنیا کی ایک زندہ تحریک بنا دو، اور میں عہد کرتا ہوں انشاءاللہ کہ جب تک میں آخری سانس لیتا رہوں گا یہ تحریک جب تک ہوں انشاءاللہ ہمیشہ حق پہ رہے گی، میں اس کا ساتھ دوں گا، اس کا تعاون کروں گا، اس کے لیے قربانی دوں گا اور اس کے لیے آگے بڑھوں گا۔ وأقامه يوم القيامة بالمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله العلي العظيم. أمير سنی دعوت اسلامی، رفقائے سنی دعوت، ہمارے سرپرست علماء کرام، مقادین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام ماں اور بہن، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد رسول اللہ روحی خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بن حضور والکرم والد کرام اجمعین مبارک وسلم علیہ وسلم دائین سرمدہ۔ حضرات گرامی، خیال تھا کہ میں ختم نبوت کے موضوع پر ایک مفصل خطاب کر سکوں گا، لیکن میں خود تاخیر سے پہنچا ہوں اور یہ وقت غالباً میں امیر سنی دعوت اسلامی کا لے رہا ہوں، اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر مکمل گفتگو کرنے کے لیے بہت جلد ہم انشاءاللہ ایک ختم نبوت کانفرنس منعقد کریں گے جس میں آپ سب کو زحمت دی جائے گی۔ آج میں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں جس کا تعلق آپ کے اجتماع سے ہے۔ الحمدللہ آپ گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی عصر حاضر کی ایک اہم ترین ضرورت کو سامنے رکھ کر ہجوم در ہجوم اس اجتماع میں آئے۔ یہ اجتماع دیوانگان عشق مصطفیٰ کا اجتماع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دعوت کو عام کرنے والوں کا اجتماع ہے، اور آپ اس میں تشریف لائے، میں آپ کی تشریف آوری کا مشکور ہوں، اور آپ کی حاضری کے سلسلے میں خدائے فضیل الجبار کی بارگاہ میں دعا ہوں کہ وہ آپ کے ایک لمحے کو قبول کر لے۔ 24 گھنٹے تک مسلسل آپ ذکر و فکر مصروف رہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت تھا اور آپ کا سونا بھی عبادت تھا، اس لیے کہ آپ نے عبادتوں کے سائے میں نیند کا آغاز کیا اور عبادتوں کے ماحول میں آپ جاگے، تو جو سونے کے لمحات ہیں وہ بھی عبادت میں شمار کیے جائیں گے۔ ہم مشکور ہیں سنی دعوت اسلامی کے رفقا کا کہ انہوں نے کم از کم 24 گھنٹے کی ایک ایک سانس کو عبادت کا ماحول بنا دیا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح کی بہت سی شامیں اور اس طرح کی بہت سی راتیں آپ کو میسر آئیں گی. لیکن اب اجتماع کے آخری ایام ہیں, لمحات ہیں, اور اس کے بعد آپ اپنے گھروں کو رخصت ہوں گے. اس لیے جو آخری بات کہی جا سکتی ہے میری جانب سے وہ یہ ہے کہ اجتماع میں بہت سی باتیں آپ نے سیکھی ہوں گی, بہت سے پیغامات آپ نے سنے ہوں گے. اب آپ استقامت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں, اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکۃ ان لا تخافوا ولا تحزنوا, جب ان پہ جم جاتے ہیں تو ان کے اوپر آسمان کے فرشتے اترتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ نہ خوف کرو اور نہ غم کرو. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون, اور اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا وعدہ تم سے کر لیا گیا ہے. پتا یہ چلا کہ یہ اجتماع دراصل اس وقت منعقد ہو رہا ہے, اس میں اگر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے. اور یقیناً جن لوگوں نے استقامت کا فیصلہ کیا ہے ان کے اوپر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہو چکے ہوں گے. یہ کسی عالم کا قول نہیں ہے جس کی ترغیب کی جائے, یہ کسی مفتی کا قول نہیں جس کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکے. یہ قول اللہ کا ہے, پروردگار عالم کا ہے, خدائے قدیر جبار کا ہے. رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے یہ اعلان کرتے ہوئے جو اس جنت کی بشارت حاصل کرو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک صحابی نے مانگا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایک حکم فرمائے جس کو عمل کر کے میں ہمیشہ کامیاب رہوں. تو آپ نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم, آپ کہہ دیجیے کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جائے. استقامت دین کی بڑی بنیادی قدر ہے اور بنیادی حیثیت, وقتی اور لمحاتی بنیاد پر جو کام ہوتے ہیں اثرات اس کے بھی ہوتے ہیں, مگر استقامت کے ذریعے سے انسان دلوں کو تبدیل کرتا ہے, روحوں کو تبدیل کرتا ہے, نظام کائنات کو بدلتا ہے. اور سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بخشی ہوئی طاقت کے ذریعے سے وہ انقلاب عظیم کا ضامن ہو جاتا ہے. آپ ایک انقلابی دعوت لے کر کیوں ہو رہے ہیں, ایک ایسی دعوت کہ جس کے ذریعے سے آپ کو کردار بدلنے ہیں, آپ کو کیریکٹر بدلنے ہیں, آپ کو زندگیاں بدلنی ہیں, اندازے صبح و شام بدلنے ہیں, لوگوں کی روایات بدلنی ہیں, نشست و برخاست کا طریقہ بدلنا ہے, پوری زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے. اور جب اتنی بڑی تبدیلی کا آپ پیغام لے کے اٹھے ہیں تو پھر آپ کو استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اس بات کو اچھی طرح رکھیں, دنیا میں جتنی بھی تحریکیں ہیں, جتنے بھی انقلابات آئے ہیں, اس میں اور اسلامی انقلاب میں بنیادی فرق ہے. دنیا میں جتنے انقلابات آئے ہیں وہ انسان کی کسی ایک زندگی کے ایک گوشے سے متعلق ہے. مثال کے طور پر روس کا انقلاب جو تھا وہ روٹی اور پیٹ سے متعلق تھا, وہ اخلاقیات سے بحث نہیں کرتا تھا, معاشرے سے بحث نہیں کرتا تھا, سوسائٹی سے بحث نہیں کرتا تھا, کردار سے بحث نہیں کرتا تھا, زندگی کی دوسری حیثیتوں سے بحث نہیں کرتا تھا. اسی طرح سے امریکہ کا جو انقلاب ابراہم لنکن کی شکل میں برپا ہوا, اس انقلاب کا تعلق انسان سے صرف ڈیموکریسی سے تھا, انسانی رائے عامہ سے تھا, زندگی کے دوسرے گوشوں سے نہیں تھا. اگر آپ فرائض اور دوسروں کے نظریات کا جائزہ لیں تو ان کے انقلابات بھی دراصل اور ان کی تحریکیں بھی زندگی کے کسی خاص گوشے سے متعلق تھیں, وہ سب کے سب غلط تھے, مگر بہر قید انہوں نے دنیا پر اپنا اثر مرتب کیا, دنیا پہ اپنا امپیکٹ مرتب کیا. اور ان انقلابات کے برپا کرنے والوں نے بھی بہر قید اپنے طور پر, چاہے وہ باطل ہی پر رہے ہوں, غلط راستے ہی پہ رہے ہوں, اپنے اصولوں کو منوانے کے لیے قربانیاں بھی دیں اور جانے بھی دیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تو کائنات کے سب سے حتیم انقلاب کے دائی ہیں, سب سے حتیم انقلاب کے ضامن ہیں, جو زندگی کے تمام گوشوں پہ بحث کرتا ہے, وہ نظام اخلاق بھی بحث کرتا ہے, نظام عادات بھی بحث کرتا ہے, نظام معاشرہ کی ہدایت بھی کرتا ہے, نظام معیشت کا قانون فراہم کرتا ہے, نظام سیاست بھی دیتا ہے, نظام تدبر بھی دیتا ہے, نظام آئینہ بھی دیتا ہے, فیملی کا نظام بھی دیتا ہے, نظام محبت بھی دیتا ہے, نظام اخوت بھی دیتا ہے, نظام روحانیت بھی دیتا ہے, نظام عبادت بھی دیتا ہے, قرب خداوندی بھی دیتا ہے, آئین نظام مصطفیٰ. دراصل تمام زندگی کے گوشوں کا حامل ہے. جو ایک شعبے پہ عمل کرے اسے کتنی محنت کرنی پڑتی ہوگی, اور آپ تو پورے نظام کے دائی ہیں جو رسول اللہ کا نظام ہے. آپ کو تو قربانیوں کے لیے تیار رہنا ہوگا. آپ کو تو محنتوں کے لیے تیار رہنا ہوگا، آپ کو تو مشقتوں کے لیے تیار رہنا ہوگا، آپ کو تو زحمتوں کے لیے تیار رہنا ہوگا، آپ کو ہر درد برداشت کرنا ہوگا، ہر زخم برداشت کرنا ہوگا، ہر تکلیف برداشت کرنی ہوگی، مگر استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ جو بھی برداشت کریں گے وہ رسول اللہ کے لیے برداشت کریں گے، علی بے وفا کے لیے برداشت کریں گے، پروری کائنات کے لیے برداشت کریں گے، بجرم اس سے شما بجرم اس سے شما می کشن گو گائے، بجرم اس سے شما می کشن گو گائے، تو نیز برسرے باما کے خوش تماشائے۔ یا رسول اللہ آپ کی محبت کے جرم میں مجھے لوگ سزا دینا چاہتے ہیں، یہ ہنگامہ ہوتا ہے، آپ بھی نرم بالائے باما کے دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہوں گا۔ یاد رکھیے یہ محبت رسول کی دعوت ہے، یہ سرور کائنات محمد رسول اللہ کے دین کی دعوت ہے، اس دین کو آپ کو دنیا کے دور تمام دیشوں میں پہنچانا ہے۔ میرے عزیز اگر آپ یہ جانتے ہیں، اگر آپ یہ مانتے ہیں، اس پر آپ کا یقین ہے کہ رسول اللہ کا نظام ہر انسان کے لیے تھا، سرکار فرماتے ہیں میں تمام انسانوں کے لیے رسول تھا بن کر کے آیا ہوں، تو جب تک دنیا میں ایک بھی کافر موجود رہے گا دعوت کے سلسلے میں جاری رہنا چاہیے، رسول اللہ کے نظام کو ہر گھر تک پہنچنا چاہیے، ہر فرد تک پہنچنا چاہیے، ہر دروازے تک پہنچنا چاہیے۔ جب سے ہم نے دعوت کا سلسلہ ختم کیا تھا، جب سے ہم نے تبلیغ کا سلسلہ ختم کیا تھا، آپ ابتدائی دور کا جائزہ لیجیے اسلام کے، مسلمان اپنے دور غلبہ میں جہاد کے ذریعے سے اور اپنے دور مغلوبی میں تبلیغ کے ذریعے سے اور دعوت کے ذریعے سے اسلام پھیلاتا رہا، لیکن بیچ میں جب لذتیں سامنے آئیں، اقتدار سامنے آیا تو دعوتوں کا سلسلہ ختم، اور جہاں سے دعوتوں کا سلسلہ ختم ہوا ہے وہیں سے ہمارا زوال شروع ہو گیا ہے۔ پہلے ہم دوسروں کی آبادیوں میں جا کے دعوت دیتے تھے، اور پھر انہوں نے جب ہمارا راستہ رک گیا، جب ہم نے آگے بڑھنا چھوڑ دیا، تو پھر انہوں نے ہمارے گھروں پہ حملہ کر کے ہمیں گمراہ کرنا شروع کر دیا، ہمارا ایمان چھیننا شروع کر دیا۔ میرے عزیز جب کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو مقابل کی قوم اس کے حملے کو روکنے کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرتی ہے، اور جب اپنے کوئی گھر میں بیٹھا ہوتا ہے تو دشمن گھر پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ آج کمیونزم ہو یا کمیونزم ہو، عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، کفر ہو یا الہاد ہو، بے دینی ہو یا نیچریت ہو، ہمارے گھروں میں اس لیے حملہ آور ہے کہ ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، ہم نے دعوت کا سلسلہ چھوڑ دیا، ہم نے رسول اللہ کے نظام کے پیغام کا سلسلہ چھوڑ دیا۔ آج ہمیں غالب ہونا ہے تو دعوت کے نظام کو عام کرنا پڑے گا، دعوت کے نظام کو آگے بڑھانا پڑے گا، اپنوں میں بھی دعوت کا کام کرنا پڑے گا، غیروں میں بھی کرنا پڑے گا۔ سرور کائنات محمد الرسول اللہ کے نظام کو دنیا کے ہر فرد تک پہنچانا یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہم امت اجابت ہیں، امت اجابت کا تاج ہمارے سر پہ رکھا گیا ہے، تو امت دعوت تک رسول کا پیغام پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب تک تم نہیں پہنچاتے اپنا کام ہم نے مکمل نہیں کیا ہے۔ الحمدللہ آپ اس راستے پہ چل پڑے ہیں، میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا، اپنے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ جو ذمہ داریاں ہماری تھیں وہ ذمہ داریاں ان نوجوانوں نے قبول کر لی ہیں، جو کام ہمیں کرنا تھا وہ کام ان نوجوانوں نے قبول کر لیا ہے۔ یہ ننھے ننھے بچے جن کے سروں پر آپ سنت رسول کی فصلیں بہار دیکھ رہے ہیں، قسم خدا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور دل اس کیفیت کو دیکھ کر کے باغ باغ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کل چل کر کے دین کے دائی بنیں گے، دین کا کام کریں گے اور رسول اللہ کے نظام کو آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ استقامت اختیار کی جائے۔ دنیا کا کوئی حادثہ، دنیا کا کوئی غم، دنیا کا کوئی کرب، دنیا کا کوئی چیلنج، دنیا کی کوئی مصیبت، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ آپ کے پیروں میں لفظ نہ پیدا کرنے پائے۔ خدا آپ کے پیروں کی استقامت کے صدقے میں ہمیں بھی استقامت کی توفیق عطا فرمائے، خدا آپ کے کام کرنے کے تفیر میں ہمیں بھی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے استقامت پیدا کر لی، کوئی ایک قرآنی لفظ کو آپ نے دستور زندگی بنا لیا، تو جس طرف جائیں گے دنیا سر خمیدہ نظر آئے گی، پہاڑوں کی بلندیوں سے گزریں گے وہ سر جھکا دیں گے، دریاؤں سے گزریں گے باضابطہ وہ پار اتاریں گے، سمندروں کی توغیانیوں سے گزریں گے وہاں منزل آپ کو ملے گی، صحراؤں سے گزریں گے صحرا گل ستاروں میں تبدیل ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ، تم پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے اتریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے جس کی حمایت اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، جس کی حمایت اللہ کی جانب سے ہو رہی ہو، جس کی حمایت کا وعدہ حقیقت میں کیا ہو، یاد رکھو کہ اسے نہ کبھی زوال پذیر کیا جا سکتا ہے اور نہ نقصان کے راہوں سے دوچار کیا جا سکتا ہے. ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر استقامت پیدا ہو جائے. آپ آئے ہیں، میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہوں گا کہ یہ ایک روزہ اجتماع نہیں ہونا چاہیے. جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ دوسروں تک پہنچائیے، اپنے گھر کو سنت کا آئینہ دار بنائیے. جو آپ نے سیکھا ہے پورے سال اس پر عمل کیجیے، اور سال بھر کے بعد اگلے اجتماع میں پھر جائزہ لیجیے کہ ہم نے کتنی نعمتیں حاصل کی ہیں اور ہمیں مزید کیا حاصل کرنا ہے. استقامت اپنی زندگی میں داخل کر لیجیے. آپ صحابہ کرام کی مقدس زندگیاں دیکھیے، ان کے طرز عمل کا جائزہ لیجیے. آپ کو معلوم ہوگا بلال حبشی کو آسمان ہدایت کا ہلال کامل جس لفظ نے بنایا ہے، اس لفظ کا نام استقامت ہے. قرآن پاک نے اسے استقامت ہی کا نام دیا ہے. تپتے ہوئے صحرا میں جب زمین شعلے اگل رہی ہے، آسمان انگارے برسا رہا ہے، انہیں زمین پہ کھینچا جا رہا ہے، ان کے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں، مگر اندر سے استقامت بول رہی ہے، احد احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ تو ایک ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. استقامت احد بول، یہ کون سی، یہ بلال کی زبان نہیں تھی بلکہ استقامت بول رہی ہے. جب میں استقامت بول رہا تھا، رب اللہ کہنے کے بعد استقامو کی فطرت بول رہی تھی، استقامت کا مزاج بول رہا تھا. احد احد، پتھر کھا رہے ہیں، زخم برداشت کر رہے ہیں، تڑتی ہوئی ریت میں گھسی گھسی کے جا رہے ہیں، اس کے باوجود زبان پر احد احد ہے. آپ کو بھی اس راہ سے گزرنا پڑے تو آپ کی زبان پر بھی احد احد ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. میرے عزیز، یہ جناب خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، خود روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کافروں کے ظلم کی شکایت کی، یا رسول اللہ ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، مشقتیں اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہیں، یا رسول اللہ اب تو دیوانوں سے بات ناقابل برداشت ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، نہیں نہیں ایسی بات مت کرو، تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جو اسلام لائی تھی، انہیں تو دو ٹکڑے کر دیا گیا تلواروں سے، انہیں آروں سے کاٹ دیا گیا، انہیں لوہے کے دندانوں سے باضابطہ ان کے گوشت ادھیڑ دیے گئے، مگر وہ استقامت کی راہ پہ رہے، وہ اللہ اللہ ہی کہتے رہے، اللہ اللہ ہی ان کی زبان پہ رہا، اس کے علاوہ ان کی زبان پہ کچھ نہیں آیا. تمہارے ساتھ تو ابھی کچھ نہیں ہوا ہے دین کی راہ میں چلنے کے لیے، اگر تم نے اتنا بڑا عزم کیا ہے، اتنی بڑی ذمہ داری تم نے قبول کی ہے، تو پھر اس کے لیے سب کچھ برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا، ہر غم برداشت کرنا ہوگا، ہر تکلیف برداشت کرنی ہوگی، ہر مصیبت برداشت کرنی ہوگی، ہر مشقت برداشت کرنی ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستو، اور آگے بڑھو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خباب سے کہتے ہیں، اے جناب خباب، ذرا آپ اپنا پیراہن ناز اٹھائیے، سنا ہے کہ آپ کو تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، انگارے دہکائے جاتے تھے. بلا شبہ یہ انبیاء کرام کی سنت ہے، جناب ابراہیم کو بھی ڈالا گیا تھا، مگر ان کے ساتھ تو اللہ کا وعدہ تھا، لاغلبن انا ورسولی، اس لیے اللہ نے آپ کو گلزار بنا دیا، مگر انہی کی سنت کے مطابق جب آپ کو انگارے پہ لٹایا گیا تو سنا یہ ہے کہ آپ کے سینے میں پتھر رکھ دیا جاتا تھا، انگارے آپ کی چربی سے کجلا جایا کرتے تھے، پھر انہیں دہکایا جاتا تھا، پھر آپ کو لٹایا جاتا تھا. ذرا آپ اپنا پیراہن اٹھائیے، میں رسول پاک کی محبت اور عشق کے سکوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو آپ کی پیٹ پر لگے ہوئے ہیں. اور جب انہوں نے پیراہن اٹھایا تو سیدنا عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو تھا، اے سابقون الاولون، تمہارا بڑا احسان ہے، تم نے رسول اللہ کے راستے میں تپتے ہوئے پتھروں پر اور تپتے ہوئے انگاروں پر اپنا جسم رکھ کر کے پوری دنیا کو گلزار بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، دنیا کو ایمان کی دولت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے. میرے عزیز اور میرے دوستو، میں اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا کہ صحابہ کرام کا طرز عمل رہا ہے، ان کا مزاج رہا ہے کہ وہ اس راہ میں ہر زحمت برداشت کرتے رہے ہیں. صحابہ کرام تو صحابہ کرام ہیں، صحابیات کی مقدس ترین زندگی دیکھیے، وہ مقدس ترین خواتین جو بادامان رسالت سے وابست ہو گئی، وہ مقدس خواتین جنہوں نے کلمہ رسول اللہ پڑھ لیا، انہوں نے بھی ہر زخم کو برداشت کیا، انہوں نے بھی ہر تکلیف کو برداشت کی. اللہ اکبر، ایک ماں کے لیے اپنا بیٹا اس کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اس کی امیدوں کا سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے، اس کی امیدوں کا سب سے بڑا محور ہوتا ہے اس کا بیٹا. ایک ماں اپنے بیٹے سے جدا ہونا پسند نہیں کرتی، وہ اپنی جان دے دیتی ہے، وہ اپنا شراب دیتی ہے، لمحہ لمحہ اپنے جسم اور عروق کا خون پلاتی ہے، تب جا کے بچہ جوان ہوتا ہے. اس کی جوانی ماں کی فصل بہار ہوتی ہے، ماں کی کمائی ہوتی ہے. ایک ماں اپنے بچے کے چہرے پہ گرد ملال نہیں دیکھ سکتی، سکتی، اس کی جوانی کو کبھی بھی پسینہ آلود دیکھنا گوارا نہیں کرتی، رات دن اس کے ہاتھوں میں دعائیں ہوتی ہیں کہ اللہ میرے بچے کی زندگی کو سلامت رکھ۔ آج آپ خود دیکھیں، بچے آوارگی کر رہے ہیں، بچے شراب خانوں میں جا رہے ہیں، بچے برائیوں کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، اور ماں گھروں میں اپنا آنچل سنبھالے ہوئے دعائیں کرتی نظر آ رہی ہیں۔ میری ایک پوری نظم ہے جس کا ایک شعر ہے، یہ جا چکے بچے وطن کو چھوڑ کر، جا چکے بچے وطن کو چھوڑ کر، ماں کے آنچل میں دعائیں رہ گئی۔ یہ کیفیت ہے آج کی ماں کی کہ ان کی آنچل میں آج بھی دعائیں ہیں۔ بچے گالیاں دیتے ہیں، ماں دعائیں دیتی ہیں، بچے آوارگی کرتے ہیں، ماں دعائیں دیتی ہیں، بچے شراب پیتے ہیں، ماں دعائیں دیتی ہیں، بچے ٹھوکے لگاتے ہیں، ماں دعائیں دیتی ہیں۔ ماں کا کلیجہ تو صرف دعائیں دینا جانتا ہے، ماں تو صرف دعا دیتی ہے۔ آج ہر ماں اس کرب سے گزر رہی ہے، آج ہر ماں اس ماحول سے گزر رہی ہے۔ کیوں گزر رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں بتایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اگر ہم نے یہ سنت رسول کی تعلیم دی ہوتی، یہ حدیث رسول بتایا ہوتا، تو آج ہر بیٹا اپنے ماں کے قدموں سے لپٹا ہوا نظر آتا۔ مولانا شاکر یہی کر رہے ہیں، مولانا شاکر یہی کر رہے ہیں، ان کے رفقا یہی کر رہے ہیں کہ سنت رسول کی تعلیم عام کر رہے ہیں، حدیث رسول کی تعلیم عام کر رہے ہیں، تاکہ زندگی کے ہر عیار پر سنت رسول نوجوانوں کے ذہن میں ہو جائے۔ جب ماں کا چہرہ دیکھے تو یاد کرے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں کے قدموں کو بوسا دیتا ہوا نظر آئے گا۔ جب باپ کا چہرہ دیکھے تو اسے یاد آ جائے، دعا والدین لولدہی کا دعائی رکھوں، ایک باپ کی دعا اپنے بیٹے کے لیے اس طرح سے ہوتی ہے جیسے نبی کی دعا اپنے امتی کے لیے ہوتی ہے۔ ظاہر ہے جو بیٹا سنتوں کے ماحول میں آ کے یہ سیکھے گا، نہ وہ باپ کا گستاخ ہوگا، نہ ماں کا گستاخ ہوگا، نہ گھر چھوڑ کے بھاگے گا، نہ شراب پیے گا، نہ زنا کے اڈے پہ جائے گا، نہ بدکرداری کے مقام پر جائے گا۔ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی دولت سما جائے گی وہ کہیں اور نہیں جائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ تحریک صرف تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہارے بچوں کی ضرورت ہے، تمہارے خاندان کی ضرورت ہے، تمہاری اخوت کی ضرورت ہے، تمہارے جذبہ عمومت کی ضرورت ہے۔ اگر تم بیٹے کو بیٹا دیکھنا چاہتے ہو، تم بیٹی کو بیٹی دیکھنا چاہتے ہو، اگر تم اپنی امومت اور ابوت کے امومت اور ابوت کے جذبات کو منتقل کرنا چاہتے ہو بچوں تک، تو انہیں سنت رسول کی اس تحریک سے وابستہ کر دو، اس تحریک کے دامن میں ڈال دو، اس تحریک کے جھولی میں اپنے نوعمر بچوں کو ڈال دو، تاکہ جب جوان ہو تو ان کے سر پہ امامہ ہو، جب چل رہے ہو تو لوگ کہہ رہے ہو یہ رسول اللہ کا غلام جا رہا ہے، یہ انیسے بے قصہ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا عاشق جا رہا ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرنے والا جا رہا ہے۔ بازار اپنا رخ پھیر لے، اسے نہیں بدلا جا سکتا ہے، برائیاں دور ہو جائیں، اسے نہیں بدلا جا سکتا ہے، جلوے مٹ جائیں، اسے نہیں بدلا جا سکتا ہے، شراب خانے بند ہو جائیں، اسے نہیں بدلا جا سکتا ہے، بدکرداریاں قریب نہ آئیں، اسے نہیں بدلا جا سکتا ہے۔ یہ تو رسول اللہ کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو انیسے بے قصہ کا عاشق جا رہا ہے، یہ تو سنت رسول سجائے ہوئے جا رہا ہے، یہ تو زندگی میں عشق رسول کی دولت لے کے جا رہا ہے، اسے نہیں بدلا جا سکتا۔ جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہیں انہیں تجربہ ہوگا، جنہوں نے داڑھیاں رکھی ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ ان سے لوگ برائیوں کی بات نہیں کرتے، محض داڑھی کا یہ اثر ہو جاتا ہے کہ جن بچوں نے داڑھیاں رکھی یونیورسٹی میں، ان کو ایسے آوار اور لفنگے بچے نہیں ملتے جو انہیں برائی کی طرف لے جائیں، وہ داڑھی سے ڈرتے ہیں کہ یہ تو فنڈامنٹلسٹ ہے، اس نے تو داڑھی رکھی ہے، اس سے برائی کی بات نہ کریں ہم۔ جو بچیاں سروں پر دوپٹہ رکھ کر کے اسکولوں میں جاتی ہیں، ان بچیوں کی سہیلیوں کے بارے میں بچیوں سے پوچھو، وہ ان سے برائی کی بات نہیں کرتی ہیں۔ اگر سنت کی ایک قدر سے یہی انقلاب ہوتا ہے، تو جو مکمل اس سے مصطفیٰ بن جائے، اسے برائیاں کیسے دعوت دے سکیں گی، اسے بدکرداریاں کیسے دعوت دے سکیں گی، اسے گناہ کیسے بلا سکے گا۔ آج کے دور میں یہ کتنی بڑی ضرورت ہے، اس ضرورت کا آپ اندازہ کرو، اس ضرورت کا آپ جائزہ لو۔ یہ تمہاری معاشرتی ضرورت بھی ہے، یہ تمہاری دینی ضرورت بھی ہے، یہ تمہاری ثقافتی ضرورت بھی ہے۔ ممکن ہے کہ ہندوستان میں یہ محض کسی کی روحانی تقاضے کو پورا کرے، پاکستان میں بھی، لیکن یہاں یہاں تو پوری زندگی اسی تحریک سے وابستہ ہے۔ اگر تم نے اپنے نوجوانوں کو دین کی اعلیٰ ترین قدروں سے آشنا نہیں کیا، تو کل گلیوں پہ کھڑے ہو کر کے پوچھو گے کہ ہمارا خون کہاں بہ رہا ہے اور ہمارا چہرہ کس گلی میں مزمحل ہو کے رہ گیا ہے۔ ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم اپنا ہی، میرا اپنا شعر ہے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم اپنا ہی گمشدہ چہرہ راہگیروں میں۔ یہ کیفیت ہو جائے گی خدا نہ کرے کہ ہم اپنا ہی گمشدہ چہرہ راہگیروں میں تلاش کر رہے ہوں گے کہ ہمارا چہرہ کہاں ہے، ہماری صورت کہاں ہے، ہمارا بیٹا کہاں ہے، ہمارا خون کہاں ہے، ہماری اولاد کہاں ہے، اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہے۔ بولو یہ بات ہو رہی یا نہیں ہو رہی؟ جن لوگوں نے اپنے بچوں پہ محنتیں نہیں کی، یہ بات ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بر وقت یہ تحریک اس ملک کے اندر داخل ہوئی ہے. اس تحریک سے وابستہ ہو جاؤ, اپنے کو بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ, تاکہ وہ تمہارے وفادار بن سکیں. میرے عزیز, تم نے رات بھر رہ کے دیکھا ہوگا, انہوں نے دعائیں دی, انہوں نے جنازے کی تربیت سکھائی, انہوں نے دوسری تعلیم دی. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کم از کم تمہارا بیٹا ایسا تو بن جائے کہ جب تم مرو تو وہ جنازہ بھی پڑھنے کے قابل ہو سکے, وہ تمہارے لیے جنازہ تو پڑھ سکے. پوری دنیا جنازہ پڑھ رہی ہوگی, تمہارا بیٹا سوچ رہا ہوگا میں کیا پڑھوں, مجھے تو پڑھنا آتا ہی نہیں ہے. میں نے تو ایسے بھی ظالم بیٹوں کو دیکھا ہے کہ رات کے کو عیاشیوں کے اڈے سے واپس آئے, باپ کا جنازہ ہو رہا ہے, بیٹا باہر کھڑا ہے, تم کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ غسل کرنے کا موقع نہیں ملا ہے, اس لیے کہ میں کہیں اور تھا. یہ المیہ پیدا ہو رہا ہے, یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ باپ کی لاش پکار پکار کے بیٹے سے جنازے کی تمنا کر رہی ہے اور بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے. یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جو کام ہمارے کرنے کا تھا وہ کام یہ کر رہی ہے. ساتھ دو ان کا, تعاون کرو ان کا, اپنے بچوں کو اس تحریک کی جھولی میں ڈال دو تاکہ کم از کم وہ تمہارا جنازہ پڑھ سکے, تمہارے لیے دعا کر سکے. جب بھی تمہاری یاد آئے تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکے کہ اللہ میرے والدین کو معاف کر دے, ورنہ تم عمارتیں بنا لو, بلڈنگیں تعمیر کر لو, عیاشیوں کے آشیانے تعمیر کر لو, کل تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر پر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والا بھی باقی نہیں رہ جائے گا. یہ صورتحال بہت سے خاندانوں میں پیدا ہو چکی ہے, بہت سے گھروں میں پیدا ہو چکی ہے. قبرستان میں مرنے والوں کو جا کے دیکھو, ابھی وہ جلدی آئے تھے تمہارے سامنے مرے ہیں, اور پھر ان کے گھر کا جائزہ لو, کتنے ہاتھ اٹھ رہے ہیں, کتنے لوگ دعائیں کرنے کے قابل ہیں. اس لیے خدا را اس تحریک کا جائزہ لو, اس کا مطالعہ کرو, اور رسول پاک کے دین سے خود کو آشنا کرو اور اپنی اولاد کو آشنا کرو, اور مرو تو اطمینان سے مرو کہ ہم نے اپنے بچے کو رسول کے قدموں میں ڈال دیا ہے, اب پار کریں, نجات دے, یہ ان کا کام ہے. ڈال دو ان کی بارگاہ میں, ڈال دو ان کے آستانے پر. میرے عزیز اور میرے دوستو, میں اس انداز گفتگو کا بہت کم آتی ہوں. کبھی یہ طریقہ تھا میرا کہ میں تقریروں کو سجایا کرتا تھا, فلسفیانہ انداز سے بولتا تھا, مگر اب تو درد اٹھ رہا ہے, اب تو تیسے ہیں, اور جب درد اور تیسے ہیں تو انسان گلو بلبل کی بات نہیں کرتا, نغمہ و بہار کی بات نہیں کرتا, وہ تو صرف کراہنا جانتا ہے اور چیخنا جانتا ہے. میری تقریر نہیں سن رہے ہو, میری کراہ سن رہے ہو, میرا درد سن رہے ہو, میرا اضطراب سن رہے ہو, میری آہ سن رہے ہو. کراہ صرف میری کراہ نہیں, یہ کراہ یورپ میں بسنے والے ہر مسلمان کی کراہ, یہ کراہ یہاں وہ ترک وطن کر کے آنے والوں کے ہر فرد کی کراہ ہے, ہر گھر کا اضطراب ہے. ہم تو نمائندے ہیں اپنی قوم کے, ہم تو ان کے درد کے نمائندے ہیں, ہم تو ان کے اضطراب کے نمائندے ہیں. ہم کیفیتوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں, ہم جائزہ لے رہے ہیں حالات کا, اور ہم ماؤں کی کراہ تم تک پہنچا رہے ہیں, بہنوں کے اجڑے ہوئے آنچلوں کی کراہ تم تک پہنچا رہے ہیں, بیٹیوں کی لٹی ہوئی عصمت کا درد تم تک پہنچا رہے ہیں, اور چہرے پر اجڑی ہوئی زندگی کے آثار کے اثرات تم تک پہنچا رہے ہیں. وہ بیٹے جو شراب خانوں میں راتیں گزارتے ہیں اور برائیوں کے اڈوں پہ دیکھے جاتے ہیں, ان کی ماؤں کی راتیں کیسے گزرتی ہیں, ہم ان کا درد تم تک پہنچا رہے ہیں, ہم ان کا اضطراب تم تک پہنچا رہے ہیں. بھول جاؤ ہر چیز کو, بھول جاؤ. دوست سے جو کچھ پہنچے وہ یقیناً دوست ہی کا ایک انداز ہوتا ہے. بھول جاؤ تمام باتوں کو, اور کوشش کرو کہ تحریک عالمگیر بن جائے, دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے, ہر مقام پہ پہنچے, ہر جگہ پہنچے, اور اس تحریک کے ذریعے سے سرور کائنات محمد رسول اللہ کے نظام اور ان کی آئین کو دوسروں تک منتقل کیا جا سکے. میرے عزیز اور میرے دوستو, بس یہ پیغام